الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل لبثت مئة عام قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. تو حضرت عزیر کو باری تعالیٰ نے پوچھا تو کہا جواب میں کہ میں ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا، کیونکہ جب وہ سوئے تھے تب شروع دن تھا، انتقال کر دیے گئے، اور زندہ ہوئے تو غروب کا وقت تھا، تو وہ سمجھے کہ وہی سونے والا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ آپ تو 100 سال زندہ رہے ہو، تم اپنے کھانے کو دیکھو، زنبیل میں انجیر بھرے ہوئے تھے، اور پینے کی چیز دیکھو عصیر جوس تھا فریش، لم یتسن نہ وہ سڑا نہیں، حالانکہ یہ سریع الفساد چیز تھی لیکن سڑی نہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی. اب لم یتسن، اس کے آخر میں جو ہا ہے نا اصلی ہے پہلے قول کے مطابق، یعنی نفس کلیمہ کی ہے. اصلی ہونے کا مطلب حروف اصلی یا میں مادے میں ہے، اصل نفس کلیمہ کی ہے، اور تذکیر اس کی آتی ہے سنی، اصل میں ہے سانہ تو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہا سکتا کے لیے آئی ہے، تو اس صورت کے اندر ہا کو اصل مادہ میں نہیں مانا جائے گا، اور یہ سانی تو سے مشتق مانا جائے گا، اور ایک قرات کے اندر ہا ہے ہی نہیں، تینوں طرح کی قرات ہے. کیسے پڑھیں گے بھائی؟ قاری لوگ پڑھو، سبا عشرہ والے. زور سے پڑھو تینوں قرات. لم یتسن، حذف والی قرات. اور وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کو بھی دیکھو. حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر بیٹھ کے گزرے تھے، اس لیے وہ گدھا دیکھنے کے لیے کہا. کیف ہوا، گدھے کا کیا حال ہے ذرا دیکھو. فرآہ میتن، وہ گدھا تو مر گیا. وعظامہ سفید ہو گئے تھے، یعنی وہ گوشت گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، ہڈی سوکھ کے سفید ہو گئے. کہیں دیکھنے کا راستے میں جو آڑ پنجر پڑے گرے رہتے ہیں ڈھانچے ہڈیوں کے، تو اس میں ہڈیاں سفید ہوتی ہیں، تلو اٹھو چمک رہی تھی. فالنا ذالک، ہم نے یہ کام کیا تاکہ آپ سمجھ جاوے اللہ کی قدرت احیاء اموات کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا. تو عجیب نظام کیا گیا اس واقعے کے اندر، حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال موت، پھر نیند میں سے اٹھ رہے ہیں، دھوپ کو دیواروں پر دیکھ رہے ہیں، اندازہ ہے کہ صبح سوئے شام اٹھ گئے، گدھا مر گیا، گل سڑ گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن کھانا 100 سال کے بعد بھی جیسے کہ ویسا سلامت رہا. قدرت اللہ تعالی کی. ولنجعلک آیتا للناس، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانی بنائیں گے. यानी मरने के बाद की जिंदगी पर अल्लाह की कुदरत की निशानी। वंजुर इलल इज़ाम, और आप हड्डियों को देखो गधे की, कैफ नुन्शिज़ुहा, कैसे हम उसको जोड़ के जमा करके खड़ा करते। देखो कहते हैं कि अजीब अजीब मंजर यहाँ पर भी हुआ। हजरत उज़ैर ने आसमान से एक आवाज सुनी, अय्यतुहल इज़ाम अल-बालियतिल मुतफर्रिका, ए पुरानी बोसीदा हड्डियां जो अलग अलग हो गई है, इन्नल्लाह यामुरुक अय्यन्ज़म बादुक इला बादिन कमा कान, जैसे पहले थी इस तरह आपस में एक दूसरे से मिल जाओ। वतक्सील अहमन व जिल्दा, और उस पर गोश और चमड़ा आ जावे, तो हर हड्डी दूसरी हड्डी के साथ मिल गई जैसे पहले थी। फिर असबात आ गए, रगे आ गई, खून आ गया, चमड़ा आ गया, सब आ गया, बाल आ गए, रू आ गई, और वो गधा खड़े होकर के अपनी मखसूस आवाज निकालने लगा, इधर उधर यमीनन शिमालन। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने एक हवा भेजी, हवा के जरिए गधे की मुतफरिक हड्डियां जमा हुई और फिर पूरा ढांचा जो है तैयार हो गया, और यके बाद दीगर चीज़ें जो है मिलती गई। आखिर में फरिश्ते ने आकर गधे में रूह फूंक दी। नुन शीजुहा अय नुहीहा, नुन के जम्मे के साथ हम कैसे गधे को जिंदा करते हैं। एक किरात में दोनों का फतहा भी है, दोनों का फतहा यानी दो नून और शीन, दोनों नून का फतहा, सिर्फ नून का फतहा, विफत ही या नून का फतहा। तो उस सूरत में बाबे इफ़ाल में चला अनशज नशज मुजर्रद हो जाएगा उस वक्त पर। तो नून के जम्मे वाली किरात मजीद फी में बाबे इफ़ाल से, नून के फतेह वाली किरात मुजर्रद के अंदर नशज यन शीजू से हो जाएगी, दो अलग अलग किरात हो जाएगी। और रा भी है और जा भी है, नशर नशज, और तर्जुमा होगा नुहर्रिकुहा नरफाउहा, हम कैसे उस मरे हुए गधे में हरकत देते और जान डाल करके हम उसको खड़ा कर देते हैं। पढ़ो सब की रातें कई फनुन शिजुहा में, ثم نكسوها لحما, फिर हम उसके ऊपर गोश्त पहनाते यानी गोश्त चढ़ाते हैं। ये आगे की किरात है सभा वालों को देख के लाने की, ثم نكسوها لحما, फिर हम उसके ऊपर कैसे गोश्त चढ़ाते कैसे गोश्त पहनाते। فنظر إليها, हजरत ने उसकी तरफ देखा, हाल ये कि उसकी हड्डियां मिल गई, गोश आ गई, रूह उसमें गोश आ गया, रूह फूंक दी गई और वो भूखने लगा। वो गधे की जो मखसूस आवाज होती है वो निकालने लगा, उसको नहीं नूह कहते गधे की आवाज। फलम्मा तबय्यन लहु قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, जब ये पूरी चीज हजरत उज़ैर के सामने जाहिर हो गई मुशाहदे के जरिए से, इसको इत्मीनान बिल मुशाहदा कहा जाता है, किसी चीज का मुशाहदा करवा के इत्मीनान हासिल करना कि पूरा तरीका उनके सामने आया, इंतकाल 100 साल, गधा मर जावे, हड्डियां बोसीदा हो जावे, अलग 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 हो जावे, फिर सब जमा हो जावे, फिर तैयार हो जावे, 100 साल का अरसा और खाने की चीज़ न बिगड़े। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने मुशाहदे के इल्म के बाद यूँ कहा, کہ یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عزیر کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے، وہ عمر میں وقفہ آ گیا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر ہے، عمر موقوف ہے، دنیا بھی رکی ہوئی ہے، اور وہاں وہ ملکوتی صفات کے ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے کھانا پینے کی ان کو ضرورت نہیں اس وقت کے زمانے میں. جب دنیا میں آئیں گے تو وہ دنیا والی عمر پھر شروع ہوگی اور دنیاوی تقاضے پھر شروع ہوں گے. اس وقت آسمانوں کے اوپر دنیاوی عمر رکی ہوئی ہے، زندہ ہے، حیات ہے، لیکن ملکوتی صفات کے ساتھ. تو عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس وقت بھی 40 سال کی آپ کی عمر تھی، گدھے پر سوار ہوئے اور گئے. لمبا قصہ ہے، تھوڑا دلچسپ بھی ہے. تو محلے میں گئے تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ 100 سال میں محلے میں تو ساری تبدیلی آ گئی. بوڑھے مر گئے، جوان بوڑھے ہو کے مر گئے، بچے بوڑھے ہو گئے 100 سال میں. کوئی حضرت عزیر کو پہچانتا نہیں، مکان بھی آپ نہیں پہچانتے، کیونکہ سب مکان نئے نئے بن گئے. اس طریقے سے حالات ہو گئے تھے. فن تلق، چلے اپنے گھر کی طرف. تو گھر میں ایک بڑھیا تھی، اندھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بڑھیا نے حضرت عزیر کا وہ زمانہ دیکھا تھا، 100 سال پہلے والا. تو حضرت عزیر نے اس دوسری اما کو جا کے پوچھا، اما یہی عزیر کا مکان ہے؟ اما نے کہا ہاں یہی. دوسری اما نے کہا یہی عزیر کا مکان ہے، لیکن عزیر تو اتنے سالوں سے گھوم ہے. یہی تذکرہ کر کے وہ بڑی اما رونے لگی. ایسے گھر میں ماں کو بیٹا گم ہو جائے تو کیسا رونا آتا ہے. تو بس بعض مرتبہ پھر روتے روتے تھک کے بھول جائے، پھر کوئی یاد دلاوے تو رونا آوے. تو اتنے طویل عرصے کے بعد کسی نے یاد دلایا تو پھر ڈوسی اما رونے لگی، بہت روئی. تو اما نے کہا میں ہی عزیر ہوں، رو مت اما. تو کہا سبحان اللہ، عزیر کہاں سے آیا ابھی 100 سال کے بعد؟ تو کہا اللہ نے مجھے 100 سال موت دی، 100 سال بعد زندہ کیا. تو بڑھیا نے سوچا کہ چلو ذرا امتحان لے، وہ عزیر ہے کہ کوئی اور ہے. تو بڑھیا اما کہنے لگی کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، اگر آپ عزیر ہے اور وہی مستجاب الدعوات ہے تو میرے لیے دعا کرو، میری آنکھوں کی بینائی اللہ واپس لوٹا دے، وہ اندھاپا دور ہو جاوے. حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے ہاتھ مبارک کو ان کی آنکھ پر پھرایا تو تندرست ہو گئی، آنکھ ٹھیک ہو گئی، کھل گئی ان کی آنکھ. پھر حضرت عزیر نے وہ بوڑھی اما کو کہا قومی بإذن اللہ، اما اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. تو تندرست ہو گئی، ایک دم جوان جیسی روسی اما ہو گئی. تو دیکھ کر کے کہنے لگے ہاں ہاں تم ہی عزیر ہو، تم کو دیکھا تھا اتنے سال پہلے. پھر پورے بنو اسرائیل کے محلے میں لے کر کے آئی اما حضرت عزیر کو، سب اپنی محفلوں میں مشغول تھے. اور محفل میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو اس وقت کے اوپر 118 سال کی عمر کا تھا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے نواسے سب بڈھے ہو گئے تھے 100 سال میں. تو جا کر کے بوڑھی اما نے آواز لگائی، محفل والوں سنو یہ عزیر آ گئے. تو سب نے کہا ڈوسی جھوٹ بولتی ہے، عزیر کہاں ہے؟ تو ڈوسی اما نے کہا کہ دیکھو میں اندھی تھی، تم کو معلوم ہے نا، ان کی دعا سے میں اچھی ہو گئی. میں کبستر پہ تھی، تم کو خبر ہے نا، دیکھو ان کی دعا کی برکت سے میں اچھی تندرست ہو گئی، چلتی ہو گئی، یہ ان کی دعا کی برکت ہے. تو سب لوگ دوڑے اور حضرت عزیر کی طرف متوجہ ہو گئے. تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے ابا اگر ہے یہ واقعتا تو میرے پاس ایک پہچاننے کی علامت ہے. ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں چاند کی شکل میں ایک کالا نشان ہے، ہلال کی شکل میں، شروع کے چاند کی شکل میں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت تھی، तो वो पीछे देखने गया कपड़ा हटा करके, तो वो ये तो यही है मेरब्बा, वही निशान वाकियतन। और तौरात के नुस्खे नादिरुल वजूद हो गए थे, इसलिए कि बुख्त नस्सर ने जिस जमाने में हमला किया तो 1000 हुफाज तौरात को कत्ल कर डाला था, नहीं 40,000 हुफाज को कत्ल कर डाला था। इसीलिए तौरात का एक नुस्खा भी उस वक्त पर नहीं था और लोग तौरात को जानते भी नहीं थे। तो हजरत उज़ैर तो हाफिज़े तौरात थे, आपने पढ़ना शुरू किया, सबने लिखना शुरू किया और पूरा नुस्खा अपने अपनी कुव्वते हाफ़िज़ा से लिखवा दिया। तो वहाँ एक आदमी था जो कहने लगा कि मुझको मेरे अब्बा ने एक बात सुनाई थी और अब्बा को मेरे दादा ने बात सुनाई थी। कहा क्या बात सुनाई थी तुझे तेरे बाप ने और बाप को दादा ने? तो कहा जब बुख्ते नस्सर का हमला हुआ था और लोग हमारे ऊपर जो है कत्ल गारतगिरी हो रही थी और तौरात के नुस्खे जलाए जा रहे थे, तो हमने एक नुस्खा तौरात का फुला फुलाने बाड़ी में दफन कर दिया था हिफाजत के वास्ते। तो कहा कि बहुत अच्छा, चलो उसको निकालते अपने खुद करके। तो उन्होंने दादा के खेत में जाकर के खुदा और तौरात का नुस्खा निकाला बुख्ते नस्सर के हमले के जमाने का। अब वो नुस्खा मिल गया, दूसरा नुस्खा हजरत उज़ैर ने लिखवाया, दोनों नुस्खों का तकाबुल करवाया तो लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल वही है। तो सब समझ गए कि यही हजरत उज़ैर है। अब जो 100 साल के बाद इस तरह करामतन आए, तब से यहूद में उनके लिए इब्नुल्लाह होने का अकीदा शुरू हो गया। फकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से एक मौजिजा था, उनको आखिरत दिखाने के लिए करवाया गया था, इसके जरिए कोई इब्नुल्लाह का अकीदा थोड़ा ही लाने का था, लेकिन इन्होंने कही तब से इब्नुल्लाह का अकीदा शुरू कर दिया। वफी किरातिन ए अलम भी है, अल्लाह की तरफ से हुक्म वाली किरात भी है कि जान लो तुम कि अल्लाह ताला हर चीज पर पूरे पूरी कुदरत रखते हैं जी।
अगर उधर ने फरमाया कि मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा रहा, इसलिए कि वो सुबह के वक्त में सोए हुए थे, कुदरत कर दी गई और जब जिंदा हुए तो गुरुता वक्त खुद आते, उन्होंने गुमान किया कि सोने की जिनका ही ग्रोह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बल्कि तू 100 साल तक ठहरा रहा, फिर देख तो अपने खाने की चीज़ यानी अंजीर की टोकरी की तरफ और अपनी मशरूम यानी अमरूद के शिले की तरफ कि वो खराब नहीं हुआ है, तवील जमाने के बाद बावजूद भी वो बिगड़ा हुआ नहीं है। कहा गया है कि यकसन में हाँ अस्थी है जो सामनहत से मुश्तक है, और कहा गया है कि सच्चे से महफूज है और एक ग्रासनी आके हजरत के साथ है। और तू देख अपने गधे की तरफ कि उसकी हालत क्या है, तो हजरत उज़ैर ने उसकी तरफ देखा तो मुर्दा था, उसकी हड्डियाँ सफ़ेद चमकदार थी, और हमने इस वजह से कहता कि तू जान ले और तुझको लोगों के लिए वहशत पर निशानी बनाए, और तू देख अपने गधे की हड्डियों की तरफ क्यों कैसे फैली हुई, फिर हमने उसको जिंदा किया, नून के जन्म के साथ और उसके फतेह के साथ भी पढ़ा गया है, और एक दिन अनशर और नशर से दो लोग थे और एक रात में नून के जन्म और जार के साथ है कि यानी हम उसको हरकत देते हैं और हम उसको उठाते हैं, फिर उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। तो हजरत उज़ैर ने गधे की तरफ देखा, अंदर आने के उसकी हड्डियाँ जुड़ गई और उस पर गोश्त चढ़ गया और उसमें रूह फूट दी गई, तो वो गधा अपनी मकसद आवाज़ में बोलने वाला हो गया। फिर यह सब कुछ मुशाहदे के तौर पर जाहिर हो गया, तो हजरत उज़ैर ने कहा कि मुझे इल्म यकीन हासिल हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और इस रात में ऐलान बेतहाशा अमर के साथ है कि अल्लाह ताला ने
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى। अब ऐसा ही किस्सा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी है। याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को दरख्वास्त किए, मेरे रब आप मुझे समझा दो, दिखा दो, बतला दो, आप कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे, बताओ अल्लाह। लेकिन दोनों वाक्य में बहुत बड़ा फर्क है। پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو ان کا واقعہ بغیر نام کے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال جواب نام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا فرق، حضرت عزیر کے قصے کے اندر تجربہ ان کی ذات پر کیا گیا، خود ان کو موت آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی ذات پر تجربہ نہیں ہوا، چار پرندوں پر تجربہ کر کے ان کو دکھایا گیا۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ابھی درخواست، ادھر واقعہ اور وہاں 100 سال کے بعد۔ حضرت عزیر کا قصہ 100 سال کے بعد احیاء کا ہوا، یہاں فوری فرمائش، درخواست اللہ نے پوری فرما دی۔ یہ تین فرق کی حکمت مفسرین فرماتے، آپ کا اللہ کے دربار میں مقبول ہونا اور آپ کا مقام خصوصی، مقام خلت، اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ امتیاز عطا فرمایا۔ قال اولم تؤمن، کا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو زندہ کرنے کی میری قدرت پر تم یقین نہیں رکھتے ہو؟ سوال کیوں کیا؟ علامہ سیوطی نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ خود باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوال کیا الزام سے بچانے کے واسطے، تاکہ آئندہ کوئی خلیل اللہ پر الزام نہ لگاوے کہ خلیل اللہ کو احیاء موتا کی قدرت الہی پر یقین نہیں تھا۔ کوئی خلیل اللہ پر الزام نہ لگاوے، اس لیے خود باری تعالیٰ نے سوال قائم کر کے جواب دلوایا تاکہ سب کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ سوال کا مقصد ہر مرتبہ استعلام نہیں ہوا کرتا، بلکہ متکلم واقف ہے لوگوں کی، لیکن لوگوں کے درمیان ظاہر کرنے کے لیے بعض مرتبہ سوال کرنا ہوا کرتا ہے۔ جیسے سب کو خوش کرنا ہے اور آپ نے کوئی دعوت کی، بھئی کیا ہے دعوت میں آج آئٹم بننے والی، تو کہا کہ بھئی وہ تندوری چکن بننے والی تھی، تھرڈ کلاس آئٹم، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ تو معلوم ہے اس کے باوجود سب کو بتلانے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر کوئی الزام نہ لگا رہے۔ سألہو، اللہ نے پوچھا، ما علمی ہی بھی ایمانی ہی بھی ذالی کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو احیاء اموات والی قدرت پر یقین ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام وہ جواب دے رہے اور سامعین آپ کی غرض کو معلوم کر لے رہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو مشاہدہ دیکھنا چاہتے تھے، ورنہ آپ کو نفس قدرت الہیہ پر یقین تھا۔ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ظاہر میں ناممکن جیسی لگتی ہے اور حقیقت میں وہ ممکن ہے، تو آپ کہتے ہیں ذرا کر کے دکھاؤ نہیں کہ وہ کیسے ہوگا، تاکہ ہم کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس طریقے سے قال بلا ولکن یطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ میں ضرور یقین رکھتا ہوں، لیکن میں نے سوال اس لیے کیا تاکہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے، یعنی میرے دل کے اندر مشاہدے کے ذریعے سے اطمینان میں ترقی ہو جائے۔ بعض حضرات نے نفس سے ترجمہ یہ کیا، پہلے سے ایمان ہے لیکن اس مشاہدے کے ذریعے سے ایمان میں مزید ترقی ہو جاوے۔ تو لیطمئن قلبی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عملاً ترتیب بتلائی گئی۔ کیا ترتیب بتائی گئی؟ بالمعائنت المضمومتی للاستدلال، استدلال کی تائید معائنے کے ذریعے سے، آنکھوں سے دکھا کر کے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کا چار پرندے پکڑو، چار پرندے لے لو اپنے پاس، فصرهن الیک، اور ان کو پال کے مانوس کر لو۔ دونوں ترجمے ہیں، حقیقی مجازی، مرادی حقیقی، دونوں طرح کے ترجمے ہیں۔ پال کے مانوس کر لو یا ذبح کر لو چاروں پرندوں کو پکڑ کر کے. سواد کے کسرے کے ساتھ بھی قرات آئی ہے اور ذمے کے ساتھ بھی قرات آئی ہے. امل ہن الے, اپنے پاس پال لو, مانوس کر لو اور پھر کاٹ ڈالو, اور ان کے گوشت اور پروں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت کر دو. دیکھو بھائی, مشاہدے میں کیا ہوتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے, اور محسوس کے اندر آدمی کو شک نہیں ہوا کرتا. اسے کہا جائے کہ بھائی یہ چیز کھردوری ہے, مشاہدے سے بھی دیکھا اور محسوس کر کے بھی دیکھا تو کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے. جیسے آج کل بہت سی ٹائل سے ایسی نکلی ہے, کھردورے پن کا خالی شو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. ایسی تو مشاہدے کے ذریعے سے محسوس اور محسوس کے ذریعے شک کا ازالہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا کہ بھائی چار پرندے پکڑو. تو آپ نے چار پرندے پکڑ لیے. اب عجیب عجیب حکمت مفسرین لکھتے ہیں, کون سے چار پرندے؟ تو سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, طاووسن مور لیا, نسرن چیل, غراب, کوا, دیک, مرغا, ایک روایت میں کبوتر بھی ہے چوتھا پرندہ. یہ چار پرندے آپ نے پکڑے. کیوں یہ چار پرندے؟ اس لیے کہ ان چاروں پرندوں میں الگ الگ کچھ نہ کچھ برائی ہے. مثلا مور, زینت پرستی اس میں بہت ہے, اس لیے کتنے خوبصورت اس کے پر ہوتے, اس کو دیکھ کر وہ ناچتا ہے, زینت پرستی اس کے اندر, اور شہوت بھی ہے. نمبر دو, مرغے کے اندر دوسروں پر حملہ کرنا. تین, کوے کے اندر لمبی امیدیں اور خسیس حرکتیں. اور چیل وہ بھی لالچو ہوا کرتی ہے, کھانے اور پینے کی شہوت بہت ہوتی ہے, چپٹ کے اچک لینا وہ اس کے اندر ہوا کرتا ہے. اور اگر کبوتر تھا تو کبوتر کے اندر بھی جو ہے کچھ اونچا مزاج ہوتا ہے کہ ہاں میں بہت بڑی اونچا ہوں, کبر کا ایک مادہ اس کے اندر ہوا کرتا ہے. تو یہ سب جو ہے مختلف قسم کی برائیاں جو الگ الگ پرندوں کے اندر ہیں اس کو ذبح کروایا. کیا مطلب ہوا؟ اس طرح کے رذائل کو, ذمائم کو, ذمیمہ اور بری چیزوں کو انسان جب ذبح کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حیات ابدیہ, نفس کی ہلاکت والی, اللہ کی محبت والی اس کو اللہ عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ جب تک نفس میں یہ ساری برائیاں ہوگی اللہ سے کامل عشق نہیں ہو سکتا, اللہ کا وصال نہیں ہو سکتا, حیات ابدیہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. جب ان زمائن کو, رذائل کو, برائیوں کو ذبح کرے گا تب یہ ساری برائیاں انسان میں سے نکلے گی, تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عشق اور وصال اور حیات ابدیہ اس کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. پھر سوال یہ ہے کہ پرندے کیوں پکڑوائے؟ جانور, چار جانور پکڑوا لیتے, گدا, بکرا, مرغا, گدا, بکرا, گھوڑا, خچر, اس طرح. تو کہا پرندے انسان سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں پالنے کی وجہ سے, اور انسان کے قریب بھی آتے رہتے ہیں جب ان کو آپ روزانہ ڈالتے رہتے ہو. اور انسان کے اندر عناصر عربا ہے, اس لیے چار جانور ذبح کروائے گئے. یہ سب حکمت مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح عناصر عربا سے مل کر زندگی گزرتی ہے, زندگی چلتی ہے, اور اگر وہ الگ ہو جائے تو موت آ جاتی ہے, اسی طریقے سے انسان کے اندر عناصر عربا ہے, آب, ہوا, پانی, مٹی, یہ چار چیزیں جمع ہوگی تو انسان کی حیات ہے، پھر قبر میں جا کر یہ چاروں چیزیں الگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن یہ پھر چاروں چیزیں مل جائے گی اور انسان کو دوبارہ حیات نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کے چاروں جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پر اکھیڑے، بوٹیاں کاٹی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کیا، آپس میں خلط ملط کر ڈالا۔ مخلوط جو قیمہ تھا وہ چار الگ الگ پہاڑ کے اوپر لے جا کر آپ نے رکھ دیے۔ یہ ہیں ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، یہ کل استغرا کی نہیں عرفی ہے، یاد رکھنا، ورنہ ساری دنیا کے پہاڑ پہ تھوڑی ابراہیم علیہ السلام رکھنے گئے تھے، اسی لیے عرفی، وہاں ان کے قریب میں جو چار پہاڑ تھے چار پہاڑ کے اوپر آپ رکھ کے آئے، اور استغرا ممکن بھی نہیں تھا۔ پھر آپ ہر پہاڑ کے اوپر ایک ایک حصہ رکھ دو اردی کا، آپ کے شہر کے قریب کے پہاڑوں میں، پر ثم ادعوهن، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، یاتینک سعیا، یہ پرندے دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آئیں گے۔ یاتینک سعیا کیا مطلب؟ کہ تیز رفتاری سے اڑ کے آئیں گے۔ دوسرا مطلب، زندہ ہونے کے بعد چل کے آئیں گے۔ بھائی پرندوں کی نصیبت اڑنا ہے، پھر کیوں چل کے بلایا؟ اس لیے کہ اڑ کے آنے کے اندر وہم رہتا ہے آدمی کو کہ وہی پرندہ آیا جس کا میں نے قیمہ کیا تھا، یا کوئی الگ آیا ہوا میں اڑ کے آئے تو، لیکن وہ چل کے آئیں گے تو نظر آئے گا کہ وہ پہاڑ پر چار حصے رکھے تھے نا، وہی وہ چل کے آ رہا ہے وہ پرندہ۔ تو اس کے اندر آدمی اطمینان سے دیکھ سکتا ہے اور یقین ہوتا ہے، ہوا میں آنے والی چیز کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، سب وہ وہم رہتے۔ اسی لیے سائن کا ترجمہ بازوں نے چلنے سے بھی کیا ہے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ چنانچہ چاروں پرندوں کی مونیاں حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں دی، سب پر قیمہ رکھ کے آئے، پھر بیچ میں کھڑے ہو کے آواز دی، آپ نے آ جاؤ کوا میاں، آ جاؤ کبوتر بھائی، آ جاؤ مور صاحب تشریف لے آئیے، چل چل دعا جلدی سے، سب کو آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور تو کہا عجیب و غریب منظر ہوا اس وقت اللہ کی قدرت کا کہ مخلوط قیمہ تھا تو پہلے چاروں پہاڑ پر سے بدن کے اجزاء الگ الگ ہوئے، کوے کا بدن کئی اجزاء، بوٹی قیمہ الگ ہوا، پھر جو ہے چیل کا، پھر جو ہے مور کا، سب کے قیمے الگ الگ ہو گئے چاروں پہاڑ سے، اور سب کے جسم بن گئے، پھر پر آئے، پھر اس کے اندر روح آئی، پھر وہ چل کے خلیل اللہ کے پاس یا اڑ کے آ رہے، اور سارا منظر خلیل اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب قریب آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کے سامنے کوے کی مونڈی دی، کوے کے سامنے جو ہے چیل کی مونڈی دی، الگ الگ پیش کی، تو اللہ نے ان پرندوں کو گویائی عطا کی، اور کہنے لگے خلیل اللہ یہ میرا سر نہیں ہے، میرا سر تو وہ ہے جو آپ نے کوے کے سامنے رکھا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا سر مانگا اور سب کے ساتھ سر لگ گئے اور سب زندہ ہو گئے۔ تو ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اپنے کام میں بڑے حکیم ہیں۔ حضرت نے مور لیا، چیل لی، کوا لیا، مرغا لیا، اور جو اوپر ذکر کیا گیا وہ کیا، پھر ان کے سر کو اپنے پاس رکھا، پھر ان کو روک کے رکھا، پھر ان کو بلایا، تمام اجزاء اڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کامل بدن ہو گئے، پھر سر جھکا کر کے حضرتیں پھر جڑ گئے اپنے سروں کے ساتھ، پھر سروں کے ساتھ جڑ گئے اور آ کر کے خلیل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چلو،
اور یاد تو اس واقعی کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے قدرت یار ہے، میری قدرت اللہ سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام سے سوال کیا، باوجود کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کا علم تھا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگتے ہوئے اور سامعین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد واضح معلوم ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
قربانی سے یقین آتا ہے، بھائی چار پرندوں کی قربانی ہوئی، تو مشاہدے کا یقین آیا. جی
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں ضرور یقین رکھتا ہوں لیکن میں اس سے سوال کیا تاکہ میرے دل کو مشاہد ماسٹر کے ذریعے مکمل سکون حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندوں کو لے اور ان کو اپنی طرف مانوس کر ایک عراق میں سواد کے کثرے اور ضمے کے ساتھ پڑھا رہا ہے, یعنی ان کو اپنی طرف مائل کر لیں.
یہ واقعی آپ تبلیغ میں بھی بیان کر سکتے ہو, اللہ کی وحدانیت قدرت اور قربانی پر یقین. خانقاہ میں بھی بیان کر سکتے ہو کہ بھائی یہ سب بری چیزیں ذبح کرنی پڑے گی تو اللہ کا عشق حاصل ہوگا. جی
اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان کے گوشت اور ان کے کونوں کو ایک دوسرے سے پلٹ مرد کر کے رکھ دے. پھر ان کو اپنے شہر کے پہاڑ پر ان میں سے ہر ایک جس کو رکھ دے. پھر ان کو اپنی طرف بلا تو تیرے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے, یعنی کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی اور اپنے صنعت و کاموں میں حکمت والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مور چیل کوا اور مرغالیاں اور ان کے ساتھ مذکورہ معاملہ کیا. پھر ان کو ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا اور ان کو آواز دی. تو
دو معقول دو غیر معقول, مور مرغا معقول, چیل کوا غیر معقول. چلو
تو باغ اجزا باغ کی طرف اڑے یہاں تک کہ مکمل پرندے ہو گئے. پھر وہ اپنے سروں کی طرف متوجہ ہوئے.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تین مثالیں ہو چکی. اب جو ہے ربط اس طرح کرنے کا کہ جو اللہ تعالیٰ احیاء اموات پر قادر ہے وہ معمولی خرچ کو بہت زیادہ بڑھانے پر بھی قادر ہے. اللہ کے نام پہ معمولی خرچ کرو اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے. صفت خوبی مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, یعنی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے, ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا. جیسے کہ ایک دانہ اس نے سات بالیاں اگائی, کنٹھی بالی, ہر بالی میں سو دانے. دیکھو بھائی ہر بالی میں سو دانے. اس آیت کو بعض حضرات نے اس پر معمول کیا کہ انفاق میں جو اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ ایک بالی میں سو دانے, کہ ایک دانہ زمین میں لگایا اس پر جو ہے پودا ہوگا, پودے پر سات بالیاں لگی, ہر بالی میں سو دانے, ٹوٹل سات سو. وہ ایک دانہ لگایا تھا اور سات سو دانے اگ گئے. یہ مثال سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں دی گئی ہے. بعض مفسرین کہتے کہ نہیں, حقیقت میں بھی دنیا میں بعض فصلیں اس طرح ہوتی ہے, بعض فصل اس طرح ہوتی ہے. قدیم زمانے میں جب عدل انصاف عام تھا تب بھی ایسی برکتوں والے جو ہے اناج گلے سبزیاں ہوا کرتی تھی جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں. اور اب جو ہائبریڈ اور جو یہ سب کھاد آئے خطرناک قسم کے اور انجیکشن اور دوائیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے. یعنی چھوٹا سا مرچی کا پودا ہوگا اس پر سو سو دو سو مرچیاں لگی ہوئی آپ کو ملے گی, سات سات آٹھ آٹھ دس دس فٹ کی دودھیاں چھوٹی چھوٹی بیل کے اوپر لگنا شروع ہو جاتی. یہ سب اب ہائبریڈ کا دور, انجیکشن اور جو سیڈز ہوتے بیچ اس کو جو ہے خاص قسم کے کیمیکلز وغیرہ میں تیار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو بعضوں نے اس کو حقیقت کے اوپر محمول کیا ہے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء, اسی طرح ان کا خرچ ہے کہ سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ سات سو کی مقدار تو بتلا ہی قرآن میں, لیکن اخلاص کی طاقت سے اور ضرورت کے موقع پر خرچ, تقاضوں پر خرچ کی برکت سے اللہ اور زیادہ بھی اس کو بڑھا دیں گے. کتنا بڑھائیں گے ہم کو نہیں معلوم. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو زیادہ دیتے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ کا فضل وسیع ہے, اور کس کا ثواب بڑھانے کا ہے، کون اس کا مستحق ہے بڑھانے کا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ تو یہاں فی سبیل اللہ میں سب آ گیا، حج میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، طلبہ عزیز پر خرچ کرنا، سب آ گیا۔ چلو،
اور ان لوگوں کے انسان جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں یعنی اس کی اطاعت میں سب سے کرتے ہیں، ایسے دیس کے دانا تو اس نے سات باریاں اگائی اور ہر باری میں 100 دانے، اسی طرح ان کا خرچ سیوا کیا ہوا مال 700 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اور وہ جاننے والا ہے کہ
کھیت میں بھی جاننا چاہیے تو بھی قرآن کی بات آئے تھے سمجھ میں آ گئے نا، اب بالی کہا، اردو میں کنٹھی کہا، گجراتی میں، اردو میں بھی بعض لوگ ہندی میں کنٹھی کہتے، گجراتی میں بھی کنٹھی کہتے، تو کبھی گئے ہو کھیت میں اور دیکھا ہو تو سمجھ میں آ گئے بالی کنٹھی کیا بلا ہے جی۔
اور اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بڑھانے کا کون مستحق ہے۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے کسی کے اوپر، منفق علیہ یعنی جس پر خرچ کیا اس کو احسان نہیں جتلاتے۔ احسان جتلانے کی ایک مثال دی، کسی کو 5 روپے دیے اور وہ 5 سال کے بعد ملا تو اس کو کہا احسن تو ہی لئی، میں نے تجھے 5 روپے دے کر نہیں، تیرے ساتھ کتنا بڑا اس نے سلوک کیا تھا، یہ ہے احسان جتلانا۔ اور لوگوں کو یوں کہتا پھرے، وہ تو بہت حالات میں چل رہا تھا، میں نے اس کے حالات درست کر دیے، جبر تو حال ہو کمانا، وہ تو بہت حالات میں تھے، میں نے اس کے حالات دور کر دیے، ہے 1 روپیہ میں نے نقد دے دیا اس کو، حالات درست کر دیے میں نے، یہ احسان جتلا دینا۔ والا عزا، اور تکلیف بھی نہیں دینے کا، کیا تکلیف نہیں دینے کا، صدقے کا تذکرہ کرنا ایسے آدمی کے سامنے کہ اس کو پتا چلے یہ پسند نہ ہو، یعنی سائل کو اچھا نہ لگے کہ کسی کو آپ بتلاؤ، جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس سوال لینے کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو قرض دیا، صدقہ دیا، خیرات دی، اب وہ سائل بیچارہ یہ چاہتا ہے کہ میرے باپ کو، میرے بیٹے کو، میرے مرید کو، میرے شاگرد کو، میرے دوست کو، میری بیوی کو پتا نہ چلے، اور آپ جا کر انہی کو سناؤ، کیوں کالو تو میرے پاس پیسے لینے آیا تھا، میں نے دے دیے ہیں اس کو، اب ان کو پتا چلے گا اور اس کو اصل کو پتا چلے گا کہ مجھے پیسے دیے اور اس کو بھی کہا، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی دل کے اندر۔ تو اس طرح کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی، ورنہ وہ ظالم کا، اس کے علاوہ اور بھی تکلیف کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، فقیر کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے گئے، چل ذرا گھر میں جھاڑو مار دینی، چل اتنے برتن صاف کر دینی، چل یہ پانی ذرا کھینچ کے نکال کے لا کے دینی، اس طریقے سے فقیر کو تکلیف دینا، یہ بھائی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنے کا۔ تو جو آدمی احسان بھی نہ جتلاوے، تکلیف بھی نہ پہنچاوے، لہو مجرہم، ان کو اللہ ثواب دیں گے ان کے خرچ کرنے کا، لہم اجرہم عند ربہم، رب کے یہاں ثواب ملے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف بھی نہیں ان پر، کسی طرح کا غم بھی نہیں ان کے اوپر جی۔ آخرت میں
جو لوگ اپنے مالوں کو،
اس لیے کہ دنیا تو مومنوں کے لیے دار الحزن ہے بھائی، اس لیے کہا کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، باقی دنیا میں کچھ نہ کچھ غم تو اہل ایمان کو لگے ہی رہتے ہیں۔ جیسے کہ یوں اعلان کیا جائے کہ یہ سب سونے والے کل سبق لکھ کے لائے، وہ سب لکھ کے لاؤ، کیسا غم لائق ہو گیا۔ چلو،
جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہیں جتلاتے،
یہ مثال نہیں ہے۔ چلو،
جس پر خرچ کیا ہے اس کو ایک ایسا مثلاً کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور تیرے ساتھ حالت کو سدھار دی، اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی اس خرچ کے خرچ کے لیے کوئی تذکرہ کر کے اس شخص کے سامنے جس کا واقف ہونا پسند نہیں کرتا، تو ان کے لیے ان کا عدل ہے یعنی ان کے خرچے کے لیے کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کوئی آدمی آپ کے پاس صدقہ مانگنے کے لیے آیا, سفیر آیا, غریب آیا, چندے والا آیا, تو اچھی بات کہہ دو اس کو, کلام حسن, اچھی بات. دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اچھی بات کہہ دو, دے رہے ہو تو بھی اچھے انداز سے دو, دونوں چیز مطلوب ہے. دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کہ بھائی دیکھو ابھی تو پیسے بہت پھنسے ہوئے ہیں, جب نکلے گے تب آپ آئیے انشاءاللہ پانچ عدد میں رقم دوں گا, یہ کہہ کر کے اچھی بات کہہ کے روانہ کر دیا. یا دے رہے ہو تو اچھے انداز میں دو اس کو خیرات. قول معروف. ورد علی السائل جمیل, اور اچھے انداز کے اندر اس کے سوال کو رد کر دو سائل کو. ومغفرہ, بعض مرتبہ آ کر کے سائل الحاظ جاری کرتا ہے, پیچھا نہیں چھوڑتا, کبھی بے وقت آ جاتے, آپ کے آرام کا وقت تھا, آ کر کے خلل کر دیا, چندہ لاؤ, پیسے لاؤ, صدقہ لاؤ, یا یہ کہ آ کر کے اصرار کرنا شروع کیا, آپ کو بوجھ معلوم ہو رہا ہے, تو اس وقت فقیر کو, ساحل کو مارو مت, ڈانٹو مت, بلکہ وہ مغفرت معاف کر دو. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. فی الحال وہ اصرار کرتا ہو تو معاف کر دینے کا. تو کسی فقیر کو اچھی بات کہنا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کر دینا, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے, جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. تو آپ صدقہ دو احسان جتاؤ, صدقہ دو تکلیف پہنچاؤ, اس کے بجائے صدقہ نہ دو اور فقیر کو اچھی بات کہہ کر کے اچھا جواب دے کر رخصت کرو, بہت اچھی بات ہوگی. بالمنی, من اور عزا دونوں کا حکم یکساں ہے, لیکن یہاں پر صرف عزا کا تذکرہ ہوا, من کا نہیں آیا. لیکن عزا والی تکلیف عام ہونے کی وجہ سے ایک کا ذکر کیا, من ضمناً آ گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ ایک قولی ہے ایک فعلی ہے, قولی اذن میں, فعلی احسان جتلانے میں آتی ہے. تو خیر من صدقتی یتبعها اذا وتعیر له بالسوال, بیچارے کو آر دلانا سوال کر کے, بہت سی مرتبہ سوال کر کے آر بھی دلانا ہوتا ہے نا, کہ ہاں وہ تو میرے یہاں آئے تھے, میں مجھے دینا پڑا, سب کے گجمے کے بیچ میں بیچارے کی عزت لی, کہ وہ تو آیا تھا اور مجھے دینا پڑا, اس نے سوال کیا. تو یہ ہے آر دلانا سوال کر کے, سوال کا تذکرہ کر کے. واللہ غنی حلیم, اللہ بے نیاز ہے بندوں کے صدقے کی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. حلیم, تمہارے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ جلدی جلدی نہیں بھیجتے, بڑے حلم سے کام, حلم ہے, عذاب میں تاخیر کرتے ہیں. احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والوں پر تو فوراً عذاب آنا چاہیے, لیکن اللہ عذاب نہیں دیتے, تاخیر کر کے ان کو مہلت دیتے ہیں. جی,
اچھی بات کہنا, اچھی طرح کلام کرنا, ساحل کے سوال کو اچھی طرح رد کرنا اور اس کو معاف کرنا, اس کے اصرار پر یہ اس صدقے سے بہتر اس کے پیچھے اظہار آسانی کی ہو, یعنی احسان جتلا کر یا اس کو سوال پر آر دلا کر, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقے سے بے نیاز ہے. اور
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹینڈ رکھوایا, اسٹینڈ تو ان کی رگ دب جاتی ہے, تو ہارٹ میں جانے والی خون تو یوں دب جاتی ہے, تو اسٹینڈ رکھواتے تو رگ یوں پھر کھلی رہتی ہے اور خون کی آمد و رفت برابر رہتی ہے. تو آنکھ پہ ایک اسٹینڈ لگوا دو. صوفی جی کو اتنی نیند آتی ہے کہ پیشانی چڑھ چڑھ جاتی ہے کھولنے میں, یہ پیچھے چشمے والے صوفی جی, ایک اسٹینڈ لگوا دو. جی,
اور اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقے سے بے نیاز ہے اور گردوارے احسان دلانے والوں کی تکلیف دینے والوں کی سزا کو موفر کرے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ کتنا اہم مضمون ہوگا کہ مثبت پہلائے پیرائے میں بھی بیان کیا گیا، منفی پیرائے میں بھی بیان کیا گیا، اندازہ لگاؤ اہمیت کا. ورنہ قرآن تو بلیغ کلام فالتو تکرار نہیں آتی، اس میں مثبت منفی دونوں پیرائے سے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تین چیزیں ہیں انسان کے صدقات کو برباد کرنے والی، احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا، ریاکاری کرنا. تینوں کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو تم تمہارے صدقے کا ثواب باطل مت کرو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر کے. کلذی، اس آدمی کی طرح جو اپنے صدقے کو باطل کرتا ہے. کس طرح باطل کرتا ہے؟ اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے. مرائین لہم، میرے نام کی ماربل کی تختی لگنی چاہیے، مدرسے کے رپورٹ میں میرا نام امتیازی طور پر چھپنا چاہیے، مجمع عام میں میرے نام سے شکریہ ادا ہونا چاہیے، سیٹ کالو جی نے اتنی رقم دی مدرسے میں، اس طریقے سے. تو یہ ہیں کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اور وہ منافق ہے. منافق کے دل میں آخرت کے اجر کا یقین نہیں، اس لیے وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ ریاکار، احسان جتانے والے، تکلیف دینے والے، ان کے صدقات کیسے باطل ہو جاتے؟ ایک مثال دی گئی، چکنا پتھر ہوئے، صفوان چکنے پتھر کو کہتے ہیں، چکنے پتھر کی طرح اس پر مٹی جمی، زوردار بارش آئی، مٹی دھل گئی اور پتھر بالکل صاف ہو گیا، لاشے علی کچھ بچا ہی نہیں پتھر کے اوپر. لا یقدرون، ان کو قدرت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، یہ استناف ہے. منافق منفق ریاکار، منافق عقیدے کا اور ریاکاری سے اوپر سے خرچ کرنے والا، گویا کریلے کی بیل نمڑے پر چڑھی. پہلے سے منافق تو تھا ہی، پھر خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے. اور یہاں لایقدرین کو جمع جو لائے گئے وہ الذی کے معنی کی رعایت کرنے کی وجہ سے، بہت دنوں بعد یہ توجہ آئی، پہلے شروع میں بہت آتی تھی. لایقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ جو دنیا میں اس نے عمل کیا اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی جو صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، اس کا کوئی ثواب اس کو ذرہ برابر بھی آخرت میں نہیں ملا. مما کسبو، یعنی جو عمل کیا اس کا ثواب آخرت میں بالکل نہیں ملے گا. جیسے کہ چکنے پتھر پر مٹی بالکل نہیں ملے گی جو پہلے سے تھی، کانا علی پہلے سے تھی، وہ بالکل نہیں ملے گی. کیوں؟ بارش نے وہ مٹی دھو ڈالی. تو کہا بڑے چکنی چٹان پر تھوڑی سی مٹی جمی ہو لیکن زوردار بارش آوے، ساری مٹی دھل جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. اس طریقے سے احسان جتانے والا، ریاکار اور تکلیف دینے والا، اس کو اس کے صدقے کا ذرہ برابر بھی ثواب آخرت کے اندر ملنے والا نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیا کرتے. پچھلی آیت جو تھی الذین ینفقون، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے موقع موقع خرچ کرنے میں دلیری دکھلائی، خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا حضرت عثمان ابن عفان، سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسا خرچ کیا، ایسا خرچ کیا کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی خرچ کرنے کی. کہا ان کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. چلو
اے ایمان والا، تم اپنے صدقات بنے اپنے اجر کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے شکتی کو باطل کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن کو ایمان نہیں رکھتا اور وہ منافق ہے. کیونکہ ان کا لائف جیسے چکنا پتھر ہو اور اس پر مٹی ہو اور اس پر زوردار.
ہم وطن اہل مدارس کو مخلصین ہی ملتے ہیں اور مخلصین کا مال ہی مقبول اداروں میں لگتا ہے. اپنی یہ بلڈنگ دارو سننا, ایک عورت نے بنوائی تھی, نام لکھا ہے, اور اسکول اور کالجوں میں ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھ لو, چھوٹی سی پانی کی وہ برف کوئی بنوائے گا وہاں بھی بڑی تختی لگی ہوگی. جی,
اس پر زوردار یعنی سب پر بارش ہوئی ہو پھر اس کو پورا صاف کر کے رکھ دیا, یعنی اس پر کوئی چیز باقی نہ رہی ہو تو لوگ اپنے کمال میں سے کچھ حاصل نہ کر سکیں. ایک نام مستانفہ ہے منافق کا ریا کاری کے طور پر خرچ کرنے کے منافق کی مثال بیان کرنے کے لیے اور لائق گرو میں ضمیر جمال آئی گئی ہے الرزی کی رعایت کرتے ہوئے, یعنی آخرت میں کچھ بھی ثواب نہیں پائے گا, جیسا کہ چکنے پتھر پر کچھ بھی مٹی باقی نہیں رہی جو اس پر پہلے سے تھی, یعنی بارش کو باہر لے جانے کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتی.